أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اس مہینے میں قرآن اترا، اس لیے سارا مہینہ قرآن ہی قرآن. ہمارے ائمہ کرام جو دو دو ختم کرتے تھے اور بعضوں سے اس سے بھی زیادہ مروی، تو قرآن ہی ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عیش پرستی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مجاہدہ ریاضت کے ساتھ ان کے اتباع کی ہمیں توفیق دے، کہ ہمارے ایمان کی کسی چیز میں ہم اتباع نہ کر سکیں، ان کی روحانیت میں، ان کے جیسے علوم میں، تو کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. کہ جتنا وقت وہ صرف کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، رو کر منوا لینا چاہیے کہ الہی ہمیں توفیق دے. اور یہ صرف امام اعظم نہیں، بلکہ تمام ائمہ ایک جیسے، اور تمام صفات میں ایک جیسے، جیسے اجتہاد میں ایک جیسے کہ یہ بھی چاروں امام، تو اسی طرح علوم میں، روحانیت میں، ہر چیز میں وہ ایک جیسے، ان کے صفات ایک جیسے. جیسے عربیت اور لغہ عربیہ، اس میں جیسے شریعت میں وہ ہمارے امام، تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اللغہ والعربیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اللغہ والعربیہ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اللغہ والعربیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو سب ائمہ. اسی وجہ سے ابو سعید صحرافی، ابو علی فارسی اور ابن جنی جیسے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، نحو کے ائمہ نے جامع کبیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لغت کے سلسلے کی دقیق آراء کی مستقل شرح کی، اور اس کے لیے ایک نئی کتابیں تالیف فرمائی، مختلف کتابیں لکھی گئی. خطیب بغدادی کی سرزنش کرتے ہوئے اس کی تردید میں جو کتاب لکھی گئی ہے تانیب خطیب، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لغت دانی اور اس میں آپ کی وسعت پر اظہار تعجب کیا ہے کہ کیسے عظیم امام اللغہ. اور امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کے درمیان موازنہ کرنا چاہا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ مشہور ہے اشعار کا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروایا، اس پر تقریض لکھی، تو جگہ جگہ ابو بکر رازی نے دونوں حضرات کے اشعار پیش کر کے کہ اس میں یہ بڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ بڑے ہوئے ہیں، دونوں کا موازنہ فرمایا. اسی لیے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی امام تھے، علوم شرعیہ، تفسیر، حدیث، علوم عالیہ، نحو، صرف، ادبیت، قیاس، علوم حکمیہ کے بحر زخار تھے، جیسا کہ انہوں نے الخیرات الحسان میں تفصیل سے مضمون لکھا ہے. اور یہ تمام صفات کے بغیر یہ ہمارے ائمہ اربعہ امام اور مجتہد ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ مجتہد وہ شخص ہوتا ہے جو کتاب اللہ کو جانتا ہو، کتاب اللہ کے تمام علوم کا وہ حامل ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ ہو، اس کے علوم پر اسے کامل دسترس ہو. تیسری شرط، مذاہب سلف کو جانتا ہو کہ خلفۂ اربعہ کا اس میں مذہب کیا تھا، عشرۂ مبشرہ کا کیا تھا، بدریین کا کیا تھا، ان تمام درجات بدرجات سب کو ترتیب سے وہ جانتا ہو کہ اس مسئلے میں ان کا علم کیا تھا اور ان کا عمل کیا تھا. اسی طرح عربیت اور لغت میں اسے اجتہادی درجہ حاصل ہو، قیاس پر اسے دسترس حاصل ہو. تو جس میں ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو تو وہ مجتہد نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کسی کی تقلید اسے کرنی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الجید کتنا پیارا نام رکھا، تو اس اپنی کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے. تو جیسے یہ تمام علوم میں ایک جیسے، تو اسی طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک خاص صفت مشترک دونوں میں پائی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تو ان پر وہ ہمیشہ کے لیے فدا. مجال ہے کہ کوئی ایک کلمہ ان کے خلاف اپنی زبان سے نکال سکے، اور اسی کے لیے چاروں ائمہ نے اپنی جانیں لڑا دی، جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، اور اسی میں جان مالک کے سپرد کی اور شہادت پائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منصور نے کوفے سے بغداد منتقل کیا، پھر کوفہ واپس نہیں آ سکے، وہیں وفات ہوئی. کیسی زبردست شہادت کی موت! ابن حبیرہ نے جب مروان کی حکومت تھی تو امام صاحب کو مجبور کرنا چاہا، زبردستی قضا آپ کے سپرد کرنا چاہی، تو آپ نے انکار فرمایا. فابا فضربہ مئت صوت فی عشرت ایام، کہ روز کوڑے مارے جاتے تھے. اور منصور نے واکرہ منصور علی بعد اشخاصہ للعراق، کہ بغداد اور عراق بھیجا، پھر بھی آپ نے انکار فرمایا کہ میں یہ قضاء کا کام انجام نہیں دے سکتا، کسی کے قتل پر میں کیسے دستخط کروں گا. فابا وحلف فحبسہ ومات فی السجن، تو منصور نے زبردستی قضاء آپ کے سپرد کرنی چاہیے، آپ نے انکار فرمایا اور قسم کھا لی. کبھی تو یہ جواب دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور کبھی فرمایا کہ اگر اصرار کرتے ہو تو فانا البی، ابھی میں لبیک بالعمرہ لبیک بالحج کی نیت کر لیتا ہوں. لیکن وہ ظالم کہاں آپ کو چھوڑنے والے تھے، نہ قسم کی وجہ سے آپ کو چھوڑا، نہ تلبیہ کی وجہ سے آپ کو چھوڑا. فحبسہ ومات فی السجن، شہادت کی موت اللہ نے مقدر فرما رکھی تھی ان حضرات ائمہ کے لیے، رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اس لیے کہ جو کوڑے کھانے کے بعد اور جیل کی ایذائیں اور مظالم برداشت کرنے کے بعد باہر بھی آئے تو انہیں بھی شہادت کی موت، اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں جو ماریں کھائی تو اندرونی خون جہاں جہاں زخم ہوئے تھے وہ جاری رہا اور وہی موت کا سبب بنا. اور یہ سارا کا سارا محض للہ فی اللہ تھا، یہ ساری قربانیاں صرف اہل بیت کی محبت میں تھی، ان کے لیے وہ ڈھال بننا چاہتے تھے، ورنہ یہ مال اور جاہ ان کو کبھی رام نہ کر سکا، نہ منصب رام کر سکا. بلکہ امام اعظم تو حضرت حماد کے اپنے استاد محترم حضرت حماد کے انتقال کے بعد لوگوں کے اصرار پر بھی مسند تدریس پر نہ بیٹھے، جب انہوں نے کسی طرح بھی جان نہیں چھوڑی تب جا کر آپ کو چاروں ناچار قبول کرنا پڑا. اللہ عز و جل کی طرف سے اشارے بھی ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے خلوت گزی ہونا چاہتے ہو، آپ کو تو میری سنت کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر مسلمان کے لیے اہل بیت کی محبت تو اس کے لیے فرض ہے، اسی لیے تو درود شریف میں پڑھتے ہیں تو علی آل محمد، تو اگر اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو کیسا اس کا ایمان اور کیسی اس کی نماز. اور حضرت امام صاحب تو ایک مدت تک حضرت امام باقر کی تربیت میں رہے، آپ سے استفادہ فرماتے رہے، امام جعفر سے بھی انتہائی درجے کی محبت اور ارادت تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی بن حسین نے سن 120 ہجری میں جب ہشام ابن عبد الملک کے خلاف بغاوت کی تو اس میں بھی شریک رہے. پھر ہشام 125 میں مر گیا، ولید آیا، اسے صرف سوا سال ملا، ایک سال اور تین ماہ صرف ملے، لیکن اس میں اہل بیت کے خلاف قیامت برپا کر گیا. شکر ہے کہ بالآخر وہ بھی مارا گیا. اس کے بعد یزید بن ولید آیا تو وہ ناقص العقل، اس لیے اس کا لقب ہی پڑ گیا ناقص، یزید الناقص. وہ بھی 5 سال اور 22 روز حکومت کر کے چل بسا. اس کی وصیت پر ابراہیم مسند خلافت پر بیٹھ گیا. جیسے آذربائیجان والوں کو اطلاع ملی تو ایک عظیم لشکر لے کر پہنچ گئے اور حملہ کیا، اور ابراہیم کو بھاگنا پڑا اور آذربائیجان والے غالب آئے. تو ان تمام چیزوں میں حضرات ائمہ اربعہ دل و جان سے فدا تھے، اور خفیہ خفیہ پس پردہ نہیں بلکہ علانیہ. اس لیے مروان نے یزید ابن عمرو ابن حبیرہ کو جب گورنر مقرر کیا تو اس نے ابن ابی لیلہ، داؤد ابن ہند وغیرہ کو بلایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے اور منصب سپرد کیے. امام صاحب کو مختلف چیزیں پیش کی کہ آپ میر منشی بن جائیے، آپ خزانے کے افسر بن جائیے، آپ قاضی بن جائیے، قاضی القضات بن جائیے. آپ نے صاف انکار کر دیا. ابن حبیرہ نے غصے میں قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو منظور کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ نہیں میں کروں گا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یزید اگر مجھے مسجد کے دروازے گننے کی خدمت مجھ سے لینا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے میں انجام نہیں دے سکتا. اور کیسے دے سکتا ہوں کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس کے اوپر مہر ثبت کروں، اس کی تصدیق کروں اور اس کو نافذ کروں. اس پر یزید بن عمرو بن حبیرہ نے آرڈر دیا کہ روز ان کو 10 کوڑے مارے جائیں. اس طرح 100 کوڑے آپ کو لگائے گئے. جب جیل سے رہا ہوئے تو مکہ شریف تشریف لے گئے اور 136 تک وہیں مقیم رہے، اور وہ دعائیں وہاں کی بیت اللہ اور ملتزم کی ایسی زبردست کی ہوں گی کہ 132 میں مروان مرا اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس آئے، مگر وہ بھی بنو امیہ سے کچھ بہتر ثابت نہیں ہوئے کہ منصور نے صرف بدگمانیوں کی بنا پر سادات اور علویوں پر مظالم شروع کر دیے، جس کے مظالم سے تنگ آ کر 145 ہجری میں سادات اور علویوں کے امام محمد نفس زکیہ نے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں حکومت کے خلاف اعلان کر دیا. تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر فتویٰ دیا کہ منصور نے بیعت جبرن لی ہے اور یہ خلافت نفس زکیہ کا حق ہے. اسی قیامت خیز واقعے میں حضرت نفس زکیہ رمضان سن 145 ہجری میں میدان جہاد میں شہید ہوئے. ان کی جگہ ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب سابق بنو عباس کے خلاف بھی ان اہل بیت کا ساتھ دیا، کیونکہ صفح ہی کے زمانے سے ان کی رائے تھی کہ یہ بنو عباس بھی منصب خلافت کے لائق نہیں. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سن 135 ہجری میں ابراہیم، جو اہل بیت کے ایک فرد فرید تھے اور تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا ساتھ دیا. اور جتنی نقدی آپ کے پاس موجود تھی ساری اس راہ میں لٹا دی اور ساری ان کے حوالے کر دی، اور فرمایا کہ میں بنفس نفیس خود شریک ہوتا آپ کے ساتھ جہاد میں، لیکن چونکہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کی واپسی میرے لیے ضروری ہے، اور یہ نہ ہوتی تو میں خود بنفس نفیس شریک ہوتا. چنانچہ نفس زکیہ کی طرح سے حضرت ابراہیم بھی منصور سے لڑتے ہوئے بصرہ میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد پھر جو ائمہ اور علماء صلحاء مشائخ امت ان کا اہل بیت کا ساتھ دینے والے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کیے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو ہمارے ائمہ کرام کی یہ کیسی طویل تاریخ ہے اہل بیت کے ساتھ، تو یہ ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہیں. ایک جیسی نماز ایک جیسی، دعائیں ایک جیسی، ایک جیسا اجتہاد، ایک جیسا فتویٰ. اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور امام اعظم کو جب کوڑے لگائے گئے، اس سے پہلے جو منصور سے گفتگو ہوئی وہ بڑی دلیرانہ، وہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے علم کی ہمارے قاضیوں کو ضرورت ہے، اس لیے آپ قاضی القضات بن جائیں. آپ نے صاف فرما دیا کہ اس کے لیے وہی شخص اس عہدے کو قبول کر سکتا ہے جس میں اتنا حوصلہ اور جرات ہو کہ آپ کے شہزادوں اور آپ کے فوج کے سرداروں پر بے تعمل ان کے خلاف فتویٰ دے سکے، اور ان کی ذاتی حرکتوں کے خلاف سزائیں جاری کر سکے اور نافذ کر سکے. اور میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے اندر ایسی جرات نہیں پاتا. تو اس نے پینترا بدلا، پوائنٹ بدل کر وہ کہتا ہے کہ پھر میرے عطایا اور میرے ہدایا آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، صاف فرما دیا کہ آپ بیت المال سے دیتے ہیں جس میں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے، بیت المال سے آپ دیتے ہیں، یہ غریبوں کا مال ہے. جس پر وہ لاجواب ہو کر کہا، ان کے کپڑے اتارو، اور سب درباریوں کے سامنے کوڑے لگوائے جس سے آپ کے بدن پر آپ کے بدن سے خون جاری ہوا، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، ایڑیوں سے بہ کر زمین پر بہتا رہا، پھر بھی امام صاحب فرماتے رہے کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں. تو منصور کہتا ہے کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اب تو فیصلہ آپ نے کر دیا کہ جھوٹے کو کیسے اتنا بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ عہدہ آپ کو میں دے کر چھوڑوں گا. امام صاحب نے فرمایا کہ میں بھی قسم کھا چکا ہوں کہ میں عہدہ کبھی نہیں لوں گا. تو امام صاحب کو اس کا خادم، منصور کا خادم اور دربان ربی کہتا ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں تم قسم کھاتے ہو. تو امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین کے لیے تو قسم کا کفارہ دینا میری بنسبت زیادہ آسان ہے. اوہ کیسی جرت، ایک ایک چیز کا جواب حاضر. منصور کے چچا عبد الصمد بن علی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، تو ان کو پتا چلا، تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں، یہ تو پورے سارے عراق کے فقیہ ہیں، اور اس کی تلافی کے لیے ہر کوڑے کے عوض 1,000 درہم ان کو دیے جائیں. امام صاحب نے اس روپوں کی اور دراہیم دنانیر کی بوری کو ٹھوکر لگا دی اور ٹھکرا دیا. تو کہنے لگے اس کو لے لیجئے، صدقہ کر دیجئے. تو فرمایا کہ یہ ان کا اپنا مال ہے، یہ حلال طیب پاک ہے کہ میں اس کو لے کر فقراء میں صدقہ کروں. پھر آخر وہ ہارے، اور ہار کر انہوں نے پھر جیل بھیجا، اور جیل میں بھی پہلے تو کھانے پینے وغیرہ میں سخت تنگی کی گئی، پھر پینے کو کوئی چیز دی گئی. امام سمجھ گئے کہ اس میں یہ مخلص نہیں ہے، زہر بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر آپ نے شہادت کے شوق میں گھونٹ بھرا اور محسوس فرمایا کہ اس میں تو زہر ہے، سجدے میں چلے گئے اور مالک کو جان سپرد کر دی، رحمہ اللہ رحمتا واسعا. تو یہ کوڑے لگائے جانے کے 5 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور ایک صحیح روایت میں اس کو صاف صاف بیان کیا گیا کہ جب آپ کو وہ پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں زہر ہے، میں خودکشی کرنا نہیں چاہتا، نہ میں اس میں معین بننا چاہتا ہوں. تو جبرن آپ کے منہ میں وہ زہر ڈال دیا گیا. الخیرات الحسان میں آگے مذکور ہے کہ انہ لما حس بالموت سجد فمات وهو ساجد، کہ آپ نے دیکھا کہ زبردستی انہوں نے میرے حلق میں جو انڈیلا ہے زہر ہے، تو سجدے میں چلے گئے اور سجدے کی حالت میں مالک کے پاس پہنچ گئے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر کوڑے مارے گئے، اونٹ پر بٹھا کر مدینہ منورہ میں گش کرایا گیا، تو وہاں بھی سارے مدینہ منورہ میں بانگ دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں کہ یہ خلافت ان کی جبری ہے، زبردستی بیٹھا ہوا ہے، خلافت نفس زکیہ کا حق ہے. جب آپ کی وفات ہوئی, شہادت پائی, تو اس وقت آپ کی عمر 70 برس کی تھی, اور رجب سن 185 ہجری میں آپ کی وفات ہے. جب شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا جا رہا تھا, تو غسل دینے والے کہہ رہے تھے رحمک اللہ وغفر لک لم تفطر منذ 30 سنة ولم تتوسد یمینک فی اللیل منذ 40 سنة. وہ کہتے روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ کی مغفرت فرمائے, کہ آپ 30 برس تک مسلسل روزے سے رہے اور 40 برس تک رات کو آپ نے کبھی سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھا اور آپ سوئے نہیں. پھر آپ کے صاحبزادہ حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی, تو جو صاحبزادے نے پڑھائی اسی میں 50,000 آدمی شریک تھے. امام صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ جس قبرستان کی زمین صحیح طور پر وقف ہے اور غصب کی ہوئی نہیں ہے, خیزران کی زمین, تو وہاں خیزران کے مقبرے میں مجھے دفن کیا جائے. جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی تو 20 دن تک لوگ قبر پر آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے. ابن جریج فرماتے تھے کہ سارا کوفہ ظلمت سے بھر گیا, اور وہ روشنی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نور سے تھی وہ رخصت ہو گئی. عبداللہ ابن مبارک جب بغداد پہنچے اور آپ کی قبر پر گئے تو سسکیاں مار کر روتے رہے اور مخاطب ہو کر آپ سے عرض کر رہے تھے, اے ابو حنیفہ خدا تم پر رحم کرے, ابراہیم نے انتقال کیا تو جانشین چھوڑا, حماد نے وفات پائی تو قائم مقام چھوڑا, مگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا. کیونکہ کون ہو سکتا تھا جس میں اتنے سارے صفات, اتنا سارا علم, اتنی ساری خوبیاں کسی میں جمع ہوں, کون تھا جو آپ کا جانشین ہوتا. اللہ عز و جل ہم سب کی طرف سے امام اعظم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم دعائیں آپ کے لیے دعائیں کریں نہ کریں, ہمارے ہر عمل کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. جب ہم وضو کا پانی لیتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, تو ہمارے ان تمام اعمال کا ثواب حضرت امام اعظم کو پہنچتا ہے. لیکن ہماری سعادت ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری ان کے حق میں ہر دعا قبول اور مقبول ہے. اس کے صدقے میں اللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.